ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کہ اس لگائے ہوئے باغ کو تا قیام قیامت حفاظت دین اور اشاعت دین کے لیے قبول فرمائے. اس ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں جس کسی نے جس لائن سے تعاون کیا ہے, چاہے وہ مالی تعاون ہو, دعاؤں کی لائن سے ہو, اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. جن مشائخ اور بزرگان دین کی دعاؤں سے یہ ادارہ یہاں تک پہنچا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جو آج ابھی دنیا میں باقی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم پر تادیر قائم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ادارے پر, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادیر قائم رکھے. آپ کے فیوض سے, علوم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ زیادہ وقت لیے بغیر میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ بخاری شریف کے آخری درس دے اور ہم کو مستفید فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی ونسلم على رسوله الكریم, اما بعد, فضيلة الأستاذ محبوب العلماء والمشايخ ذكرة السلف والدنا وشيخنا ومرشدنا سماحة الشيخ المعلم المشفق مولانا محمد سليم الدورات حفظكم الله تعالى وأطال الله عمركم وبارك في علمكم وعملكم وفيوضكم وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء بجهدكم المستمر ورزقكم الله بركة وزيادة في هممكم العالية وشفاكم الله شفاء كاملا لا يغادر سقما ولا مرضا وأدام الله ظلكم علينا أمدا طويلا وتقبلكم الله لحفظ دينه المتين وتبليغه إلى الناس كافة ونفعنا الله بفيوضكم ووفقنا الله التمسك بالكتاب والسنة في ضوء منهج سلفنا الصالحين كما ربيتنا وأوصيتنا وجعلنا قرة عين لكم. قد حدثكم الشيخ مولانا إسلام الحق دفين البقيء رحمه الله تعالى قال أخبرنا المفتي كفاية الله الدهلوي قال أخبرنا شيخ الهند مولانا محمود حسن الديوبندي قال أخبرنا قاسم العلوم والخيرات الإمام محمد قاسم النانو قال أخبرنا الشاه عبد الغني المجددي الدهلوي قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا الشاه عبد العزيز الدهلوي قال أجازني مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبي المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ شيخ الإسلام زين الدين أحمد زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ سراج الدين الحسين بن عبد ابن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربدي عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمهم الله رحمة واسعة وحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. قال باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس کا تعلق حدیث پاک سے ہے، بہت سے لوگ ختم بخاری شریف کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں اور مختلف وجوہات سے شرکت کرتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف دعا کی غرض سے شرکت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات مشہور ہے اور صحیح بھی ہے کہ ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا بھی معمول رہا ہے کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور وہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، تو علماء طلبہ جمع ہو جاتے تھے اور بخاری شریف کو ایک ہی مجلس میں پڑھ لیتے تھے اور پڑھ کر دعائیں کرتے تھے اور دعائیں قبول ہوتی تھی. تو یہ مشہور بھی ہے اور صحیح بھی ہے، بخاری شریف کی اپنی برکات ہیں اور اس غرض سے ختم بخاری شریف کے جلسوں میں شرکت بھی کرنی چاہیے. لیکن کیا یہی ایک غرض ہونی چاہیے؟ دور دور سے سفر کر کے ختم بخاری شریف کے جلسوں میں صرف اس لیے ہم سفر کریں کہ دعائیں قبول ہوں گی؟ کچھ لوگ اس لیے جلسوں میں شرکت کر لیتے ہیں کہ ان کا ادارے سے تعلق ہوتا ہے، تو ادارے سے تعلق کی وجہ سے وہ آتے ہیں. ان کا ختم بخاری شریف سے یا حدیث کی مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا اس لیے آتے ہیں کہ اس ادارے کے جو محتمیم صاحب ہیں یا اس ادارے کے جو بخاری شریف کے مدرس صاحب ہیں ان سے تعلق ہوتا ہے، تو صرف ان کی وجہ سے جاتے ہیں. اور آج کل یہ ایک رواج عام ہو گیا ہے اور اچھا بھی ہے کہ رشتہ دار بھی جمع ہو جاتے ہیں، تو رشتہ دار اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا، ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا، ہمارا نواسا آج بخاری شریف ختم کر رہا ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جن کی غرض یہ ہوتی ہوگی کہ میں اس لیے سفر کر رہا ہوں کہ اس مجلس کا تعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین کے دور میں حصول حدیث کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھی، لیکن ان کو احادیث شریفہ سے اتنی محبت تھی، اس لیے کہ یہ محبوب کا کلام ہے، تو ان کو محبوب سے محبت تھی تو محبوب کے کلام سے بھی محبت تھی. جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. امر على الديار دیاری لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجنوں کے یہ دو شعر ہیں. امر على الديار دیار لیلا، میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں، میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں، اور لیلا کی گلیوں سے جب میں گزرتا ہوں تو اقبل ذل جدار وذل جدارا، کبھی میں اس دیوار کو چومتا ہوں تو کبھی اس کو. لیلا تو اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس بیچارے کو پتا بھی نہیں کہ کس گھر میں، کس کمرے میں، لیکن وہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو. امر على الديار ديار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الديار شغفن قلبی. تو مجنو کہتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے پاگل مت سمجھو، میں ان دیواروں کو چومتا ہوں تو ان دیواروں کو اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ مجھے ان دیواروں سے محبت ہے، ولیکن حب من سکنت دیارا، ان مکانوں میں جو مکینہ بیٹھی ہوئی ہے اس سے مجھے محبت ہے، لیکن اس کی محبت کی وجہ سے اس سے تعلق رکھنے والے یہ مکانات، ان کے در و دیوار، یہ بھی مجھے محبوب ہو گئے. تو ان حضرات کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے بھی بہت زیادہ محبت تھی. سال کے شروع میں طالب علموں کے سامنے حدیث پڑھنے کی غرض بیان کی جاتی ہے کہ کس نیت سے حدیثوں کو پڑھنا چاہیے، یہ احادیث شریفہ کیوں پڑھی جاتی ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اور کئی غرضیں بیان کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک غرض حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اگر حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، یوں تو بڑے فوائد ہیں، حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، حدیث پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں، حدیث پڑھنے والوں میں شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے، میں نے بطور تمہید کی یہ بات اس لیے شروع کی کہ مجھے یہ خیال آیا کہ غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. غیر سے ہم کیا گلا کریں کہ غیر مدارس کی طرف اور علماء کی طرف اور طلباء کی طرف تنقید کی انگلی اٹھاتے ہیں، اور غیر مدارس کی اور علماء کی اور طلباء کی تنقید کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ مرض تو مسلمانوں میں سرائیت کر گیا ہے، مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا،
طلبہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اگر مسلمانوں کو معلوم ہوتا کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، اور اگر علماء کو، عوام کو معلوم ہوتا مسلمانوں کو کہ یہ علماء اور طلبہ مدارس میں کیا کرتے ہیں، تو ان کی راہوں میں پلکیں بچھاتے، فرشتے ان کے راستے میں ایسے ہی پر تھوڑے بچھاتے ہیں. مسلمانوں کو اگر طلبہ کا اور علماء کا مقام معلوم ہو جاتا تو وہ یہ سوچتے کہ فرشتے تو پر بچھاتے ہیں، ہمیں تو پلکیں بچھانی چاہیے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ علم حدیث پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ علم حدیث پڑھنے پڑھانے والوں میں شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ صحابہ صحابہ بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، اور حدیث پڑھنے والے پڑھانے والوں کا شب و روز کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کیسے اٹھتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے، آپ کیسے کپڑے پہنتے تھے، آپ نماز کس طرح پڑھتے تھے، روزے کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، جو اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث سے مشہور ہوئے، بہت بڑے شخص عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تنہائی میں چند اوراق لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو وحشت نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوتی، آپ بورڈ نہیں ہو جاتے، اکیلے خلوت میں بیٹھ کر کے یہ اوراق کو دیکھتے رہتے ہیں، حدیث کے اوراق. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے گھبراہٹ کیوں ہوگی، اور مجھے وحشت کیوں ہوگی، اور مجھے اکتاہٹ کیوں ہوگی، جبکہ میں ہر وقت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی معیت اور رفاقت میں رہتا ہوں. اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی. علم حدیث سے اشتغال رکھنے والے لوگ، طلبہ علماء جو حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، یہ اہل النبی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں. اہل الحدیث ہم اہل النبی، وَإِن لَّمْ يَسْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا. انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صحبت تو نہیں ملی، لیکن انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی صحبت مل رہی ہے، اس لیے کہ وہ پوری زندگی ریکارڈڈ ہے. اس دنیا میں کسی انسان کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے. کتنا بڑا فائدہ کہ شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے حدیث پڑھنے والے پڑھانے والوں میں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. اور ایک اور غرض یہ ہے حدیث پڑھنے کی، حدیث پڑھانے کی، کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی احادیث شریفہ میں جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، کہ جو شخص حدیث پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کو یہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها. اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے، یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو حدیث پڑھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ سرسبز و شاداب رکھے. وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے بچے آج حدیث پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں. کہ آپ کے بچوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو میری حدیث کو سنے، پھر میری حدیث کو محفوظ رکھے اور محفوظ رکھنے کے بعد آگے پہنچائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ خبر ہے. اللہ نے سرسبز و شاداب کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے حدیث پڑھی، محفوظ کی اور آگے پہنچائی. یہ غرض کہ اس لیے حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ ہمیں یہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے پوچھا کہ من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین یروون احادیثی ویعلموها الناس، جو میری حدیثوں کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں تک میری حدیثیں پہنچاتے ہیں، یہ میرے خلفاء ہیں. کسی شیخ کا کوئی خلیفہ ہماری بستی میں آ جائے اور ہمیں پتا چلے کہ یہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، ہمارے دل میں اس کی کتنی وقت پیدا ہو جائے گی. جو لوگ حدیث کا اشتغال رکھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے ہیں. تو امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر محدثین کے لیے فضیلت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ درود شریف یہ لوگ پڑھتے ہیں. لکھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں تو درود شریف. ہمیں بھی طالب علمی کے زمانے میں یہ سکھایا گیا تھا کہ کسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھو اور درود نہ لکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی ہے. اور سعد لکھنا یہ بھی حق تلفی، سلعم لکھنا یہ بھی حق تلفی، ایس اے ڈبلیو پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہر جگہ پر درود شریف لکھنے جائیں تو استاد کی تقریر رہ جاوے. تو جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی یہ عادت رہی ہوگی کہ استاد کی تقریر لکھتے لکھتے جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے وہاں درود شریف کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، اور درسگاہ سے نکلنے کے بعد وہاں پھر وہ جگہ کو فل ان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طالب علم لکھتا ہوگا. حفص ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے بعد کہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی، اصل میں میرے بھائیو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے کیا کیا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں اس سے ہم نا واقف ہیں. اور عربی میں ایک محاورہ ہے، ایک مقولہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے نا واقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے. محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی صرف ایک کام میں گزری، حدیث کی خدمت میں، اور کوئی کام نہیں کیا، حدیث کی خدمت. تو انتقال کے بعد حفص ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو وہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. اب نماز سے جب فراغت ہوئی، خواب چل رہا تھا تو فراغت کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کیا. تو کہا کہ محدث ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من صلى علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 1,000,000 حدیثیں لکھی. حدیثیں زبان سے بیان کی وہ تو الگ، صرف لکھی ان ہاتھوں سے 1,000,000. اور ہر مرتبہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو میں نے درود شریف لکھا. اب کبھی کبھی ایک حدیث میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، کبھی 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ، کبھی 10 مرتبہ، تو 1,000,000 مرتبہ تو یقینی. اب 1,000,000 مرتبہ کو 10 سے آپ ملٹی پلائی کرو تو 1,00,000، 1,00,000 یا 10,00,000، اتنے کہتے جس کے اوپر اتنی رحمتیں اتری ہوں صرف درود شریف لکھنے کی وجہ سے، باقی اعمال ایک طرف، تو وہ آسمانوں میں فرشتوں کو نماز نہیں پڑھائے گا تو کیا کرے گا. یہ ہمارے طلبہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں، یہ کل 8 کتابیں پڑھتے ہیں، ترمذی شریف شمائل کے ساتھ، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، موطا امام مالک، موطا امام محمد. ان 8 کتابوں میں، ان 8 کتابوں میں تقریباً 40,000 حدیثیں ہیں. یہ طلبہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طالبات جو مستورات کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے پورے سال میں تقریباً 40,000 حدیث پڑھی یا ابھی پڑھیں گے جب سال پورا ہوگا، تقریباً 40,000. تو 40,000 مرتبہ درود شریف تو یقینی. آپ اگر حدیث کے درس میں آ کر کے بیٹھے تو آپ محسوس کریں گے کہ جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کمرہ گونج اٹھتا ہے درود پاک سے، اور غافل سے غافل شخص بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگ جاتا ہے. تو 40,000 مرتبہ تو یقینی. پھر اس حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر تو 80,000 ہو گئے. پھر اس کی تشریح ہوتی ہے، اب تشریح میں بار بار کتنی مرتبہ. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، ان کی سپورٹ میں دلیل دوسری حدیث آ رہی ہے، ان کی سپورٹ میں دوسری دلیل آ رہی ہے. یعنی رات دن رات دن ان کا مشغلہ ہی درود شریف ہے، ان کا مشغلہ ہی درود شریف. تو امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سب سے پہلے مصداق کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتے ہوں گے، یہ حضرت محدثین ہیں. اسے کہ چارہ ہی نہیں ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو یہ درود پڑھنے پہ مجبور ہی ہو جائیں گے. تو یہ غرض بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی غرضیں ہیں. تو شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ حدیث پڑھنے کی کوئی غرض نہ ہوتی، حدیث پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہی فائدہ کافی ہے کہ یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے، کا محبوب کا کلام، محبوب کا خط تکیے کے نیچے رہتا ہے، اور عاشق جو ہے بار بار اس کے خط کو پڑھ کر نکال کر کے پڑھتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا غرض ہے، کا کوئی غرض نہیں، محبوب کا خط ہے، محبوب کا خط ہے. ہمیں میرے بھائیو اپنے دلوں میں قرآن مجید کا یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ کوئی کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی کتاب نہیں بخاری شریف، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ہم بخاری شریف کے جلسے میں اس لیے جا رہے ہیں کہ اس جلسے کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اگر ہمیں اس کی قدر و قیمت میرے بھائیوں معلوم ہو جاتی تو ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو صحابہ کا تھا، ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو تابعین کا تھا، ہمارا حال بھی وہی ہوتا جو تبا تابعین کا تھا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتوں کا میں نے مشقت بھرا سفر برداشت کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اسی کتاب العلم میں یہ لکھا ہے کہ رحل جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کیا، مسیرت شہرن، ایک مہینے کی مسافت، کس کام کے لیے؟ لحدیث واحد، ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے. اگر یہ کام میرے بھائیو اتنا انسگنیفیکنٹ ہوتا، اتنا کم درجے کا ہوتا، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں تھے کہ اتنا لمبا سفر، ایک مہینے کا سفر کیا صرف ایک حدیث کی خاطر. اور آگے والی بات سے تو آپ کو اور زیادہ تعجب ہوگا، یہ وہ حدیث نہیں تھی جو انہوں نے سنی نہیں تھی، یہ وہ حدیث نہیں تھی جو انہوں نے سنی نہیں تھی، یہ حدیث انہوں نے سنی تو ان کو سنانے والے نے یہ کہا مدینہ منورہ میں کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی ہے. او ہو، آپ نے فلاں سے سنی، فلاں تو ابھی زندہ ہے اور وہ تو ایک مہینے کی مسافت پر رہتا ہے. اگر میں آپ سے اس حدیث کو سن کر قناعت کر لوں تو میرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کنیکشن بڑھ جائے گا، ایک لنک بڑھ جائے گی، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے برکتیں اور زیادہ ملیں. تو انہوں نے اسی حدیث کو جو سن چکے تھے، جو یاد کر چکے تھے، ایک لنک قریب ہونے کے لیے ایک مہینے کا سفر کیا، یعنی جانا ایک مہینہ اور آنا ایک مہینہ، دو مہینے کا سفر کیا صرف ان سے سننے کے لیے جنہوں سے انہوں نے سنی تھی، اور وہاں جا کر کے کہا کہ فلاں صاحب نے آپ سے مجھے یہ حدیث سنائی، میں آیا ہوں صرف آپ سے سننے کے لیے، آپ سے ڈائریکٹ سننا چاہتا ہوں. اور ایک واقعہ نہیں ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے متعدد واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لکھے ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا، اور وقت ضائع نہیں کرتے تھے وہ لوگ، لایانی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، گئے حدیث سنی. وہ صاحب کہتے ہیں کہ اندر گھر میں تو تشریف لائیے، تو کہتے ہیں کہ نہ، میں تو صرف حدیث سننے کے لیے آیا تھا، مجھے اجازت دو واپس جانا چاہتا ہوں. ایک محدث بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں، پروگرام ایسا بناتے تھے وہ لوگ کہ تجارت بھی ہو جائے اور حدیث بھی حاصل ہو جائے، تو ایسے علاقوں میں جاتے تھے جہاں تجارت بھی ہو سکے اور حدیث بھی حاصل ہو جائے. گئے تجارت کے لیے، گئے اور وہاں کے جتنے مشائخ تھے ان سب مشائخ سے انہوں نے حدیث حاصل کی، اور حدیث حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے اطمینان کر لیا کہ سب حدیثیں میں نے سب بزرگوں سے حاصل کر لی ہیں اور اب مجھے واپس جانا چاہیے، تو اس زمانے کے رواج کے مطابق سرمایہ لے جاتے تھے، اور سرمایہ جو مالی سرمایہ ہوتا تھا اس سے سامان خریدتے تھے، سامان خرید کر اونٹ کرائے پر لیتے تھے، اور اونٹوں کو کرائے پر لے کر سامان لاتے تھے، اور سامان لا کر کے پھر بیچ ڈالتے تھے اپنے علاقے میں، اور پروفٹ مل جاتی تھی، اونٹوں کا کرایہ ادا کرتے تھے. تو انہوں نے ساری تیاریاں شروع کر دی واپس جانے کے لیے، واپس جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، سارا سامان خرید لیا تاجروں سے بہت بڑی مقدار میں، اونٹ کرائے پر لے لیے، بات ساری طے ہو گئی. اور اب آخری رات ان کو اپنے وہاں کے اساتذہ میں سے ایک استاد کے ساتھ تہجد پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گئی. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کل تو میں جا رہا ہوں، یہ سعادت میرے لیے نعمت عظمیٰ ہے، چلو ان کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو تہجد کی نماز پڑھی، تو تہجد کی نماز کے دوران انہوں نے اپنے استاد کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جس کے بارے میں اب تک انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی تھی، ان سے بھی نہیں سنی وہاں کے قیام کے دوران، کسی اور استاد سے بھی نہیں، اور اس سے پہلے جہاں جہاں سے حدیثیں حاصل کی انہوں نے حدیث اس عمل کے بارے میں حدیث نہیں سنی. تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ جانے سے پہلے ایک اور حدیث مجھے تو مل جائے گی. جب تہجد سے فراغت ہوئی تو انہوں نے بڑے ادب سے کہا کہ حضرت آج تو میری روانگی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو عمل کرتے ہوئے میں نے آپ کو تہجد کی نماز کے وقت دیکھا یقیناً کسی حدیث سے مستمد ہوگا، تو آپ مجھے وہ حدیث سنا دیجیے. یعنی ایسا حرص، ایسی گریڈ کہ حدیث مجھے سنا دیجیے. اور ان کی باڈی لینگویج ایسی تھی جیسے کہ ایک بہت بڑا ہیرا ان کو ملنے والا ہے، کہ یار بہت اچھا ہوا کہ میں یہاں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ایک اور حدیث مجھے مل جائے گی. لیکن اللہ جل جلالہ وعم منوالہ مجھے اور آپ کو حدیث کی قدر و قیمت دکھانا چاہتے تھے، اس لیے اس محدث پر ایک کیفیت طاری کی اور استاد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ واللہ لا احدثنک بہ سنتن، اللہ کی قسم یہ حدیث جس کو سننے کے لیے تو مجھ سے درخواست کر رہا ہے، اللہ کی قسم ایک سال تک تجھے یہ حدیث نہیں سناؤں گا، قسم کھا لی. میں اور آپ سوچے تو کیا کرتے کہ یہاں کے قیام کے دوران کچھ کم حدیثیں میں نے سنی ہیں، اگر یہ ایک حدیث رہ جائے تو کیا حرج ہے؟ کتنی مساجد کے اندر درس قرآن اور درس حدیث کے سلسلے ہیں اور 99% لوگ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں اور صرف 1% لوگ بیٹھتے ہیں. درس قرآن، درس حدیث، درس قرآن سے ہمیں الرجی، درس حدیث سے ہمیں الرجی. میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح کہ یہ امام کیا پڑھ کر سنا رہا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ تو بیٹھ، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ تو بیٹھ. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پوچھ لیا کہ تیری مسجد میں میرے فرامین کو بیان کیا جاتا تھا لیکن تو ایک مرتبہ نہیں بیٹھا تھا، میرے بھائیوں کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، بہت درد دل سے. امت نے قرآن اور حدیث کو پشت دکھائی ہے، اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے امت سے چہرہ پھیر لیا ہے، اور اللہ نے چہرہ پھیر لیا ہے اسی وجہ سے امت ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، اور جب تک امت کی یہ صورتحال رہے گی اس وقت تک ذلت کا یہی حال رہے گا. اگر امت یہ چاہتی ہے کہ ذلت کی پستی سے نکلے تو ایک ہی شکل ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بے پامالی ہو رہی ہے اس کے معاملے میں توبہ کریں، اور توبہ کر کے قرآن اور حدیث سے محبت کریں. محبت انہوں نے یقیناً سوچا ہوگا کہ جو سامان میں نے 1000 میں خریدا ہے اب مجھ سے کوئی 1000 میں تو خریدے گا نہیں، مجھے تو لاس میں دینا پڑے گا واپس، اور جو اونٹ کرائے پر میں نے لے لیے ہیں اس میں بھی جو ڈپازٹ وغیرہ دی ہوگی وہ خرچہ ہوگا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہوگا. لیکن حدیث سے اتنی محبت تھی کہ بینک کرپسی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اہل و عیال سے ایک سال تک دور رہوں تو کوئی حرج نہیں، وطن سے بے وطن رہوں تو کوئی حرج نہیں. اب وہاں رہنے کی دوسری کوئی غرض نہیں تھی، تمام مشائخ سے حدیثیں حاصل کر چکے تھے، لیکن تجارت کا سامان کھوٹ کھا کر واپس کیا، اونٹ کھوٹ کھا کر واپس کیے، اور ایک سال تک قیام کیا، ایک سال تک، اور ایک سال تک قیام کیا، اور ایک دن بھی. اس سے کہ اساتذہ کا بہت ادب ہوتا تھا، کیوں بہت ادب ہوتا تھا؟ اس لیے بہت ادب ہوتا تھا کہ حدیث اور قرآن کی قیمت تھی، قیمت تھی کہ یہ ان سے ہمیں حدیث اور قرآن ملتا ہے، اس سے بہت ادب. ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ حضرت کچھ تو رحم کیجیے، نہ قسم کھا لی ہے استاد نے. ایک سال تک رہے اور تاریخ یاد رکھی، جب ایک سال پورا ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک سال پورا ہو گیا ہے، اب مجھے وہ حدیث سنا دیجیے. حدیث سن کر کے پھر روانہ ہوئے. ایک ایک حدیث کی یہ قدر و قیمت تھی ان لوگوں میں، ایک ایک حدیث کی. اور یہ تو میں ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں، یہ تو میں ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں. امام مسروق رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو سعید رحمہ اللہ تعالی، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ہو، اس لیے کہ ان کی کنیہ ابو سعید تھی. ان حضرات نے حدیث کے ایک لفظ کے لیے لمبا سفر کیا، حدیث کے ایک لفظ کے لیے لمبا سفر کیا. اور اس سے آگے ایک دوسرا واقعہ سنو. نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سند میں ان کا نام آتا ہے. یہ نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی بصرہ میں رہتے تھے اور بہت اونچا مقام، اس وقت بھی نظر ابن شمیل رحمت اللہ علیہ بہت اونچے مقام سے دیکھے جاتے ہیں، پوری دنیا کے علماء کی نظر میں بہت اونچا مقام، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آخرت میں بھی بہت اونچا مقام ہوگا اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ بہت اونچے ہوں گے. یہ علماء کی جو جماعت ہے میرے بھائیوں، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، آج بھی بہت قربانیاں دیتی ہیں، آج بھی بہت قربانیاں دیتی ہیں، ہم ان کو قریب سے دیکھتے نہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور حبک الشیئ یعمی ویسم، کہ جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، کان بہرے. محبوب کی اب غلطی بھی ہمیں اچھا ہی لگتی ہے، تو اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی دشمنی بھی اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جب دشمنی ہو جاتی ہے تو اچھائی بھی برائی لگتی ہے. جب دل میں علماء کے بارے میں ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ بوجھ ہے اس دھرتی پر، یہ امت کے لیے بوجھ ہے، یہ دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، ویسٹ آف ٹائم ہے، یہ جب ذہن بن جاتا ہے تو ان کی اچھائی بھی ہمیں برائی لگتی ہے. اسی وجہ سے جب علماء ہمیں اچھی باتیں کہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کڑوی لگتی ہے. اور یہ وبال ہے اللہ کی طرف سے علماء سے دشمنی رکھنے کا، کہ اچھی بات بھی کڑوی لگتی ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے اور جنت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. سنیے میرے، نذر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی بصرہ میں رہتے ہیں، اور بصرہ سے انہوں نے خراسان کی ہجرت کا ارادہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں اب خراسان. جب یہ بصرہ سے خراسان جانے کے لیے نکلے تو ان کو الوداع کرنے کے لیے، شہر میں جن لوگوں نے الوداع کیا ہوگا وہ تو الگ، الوداع کرنے کے لیے شہر سے باہر تک مشایعات کے لیے 3000 بڑے بڑے علماء نکلے. مقام کتنا اونچا ہوگا، 3000 بڑے بڑے علماء، اور یہ سب ان کے شاگرد. دل روتا ہے میرے بھائیو اس قسم کے واقعات کو پڑھ کر سن کر، کہ علماء اگر دنیا میں نہ ہوتے تو پتا نہیں ہم اس وقت یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے یا نہیں، پتا نہیں ہم کلمہ بھی پڑھ سکتے یا نہیں. بھائی اتنا اونچا مقام، 3000 بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد، تو یہاں سے ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ ہجرت اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو کھلانے پلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ خود کو کھلاؤ، بیوی بچوں کو کھلاؤ، کوئی سامان نہیں. تو ارادہ یہ کیا کہ کبھی کبھی ہجرت کرنے سے برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالی شانہ فضل فرماتے ہیں، تو چلو اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے. جہاں کہیں جائیں گے، اوڑھنا بسونا تو پڑھنا پڑھانا ہی رہے گا، وہاں بھی بہت بڑا میدان ہے خراسان، لیکن ہو سکتا ہے کہ روزی کی تنگی حل ہو جائے. لیکن جب یہ شہر کے کنارے پر پہنچے تو خود بھی آنکھیں آنسوؤں سے تر، اور 3000 شاگرد سامنے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، تو ان کو ترس آ گیا اپنے شاگردوں پر، تو بیٹھ گئے، بیٹھ گئے اور 3000 بھی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ میرے جانے کی وجہ سے تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کا مجھے احساس ہے، مجھے بھی بہت تکلیف ہے. چلو ایسا کرو کہ میں اپنے سفر کو ملتوی کر دیتا ہوں، لیکن ایک کام میرے لیے تم لوگ اگر کر سکتے ہو تو میں رک جاتا ہوں. فرمائیں کیا؟ تو کہا روزانہ میرے گھر 1 کلو لوبیا پہنچا دیا کرو. لوبیا یعنی ہمارے زمانے کے پیز، 1 کلو پیز اگر میرے گھر پہنچ جایا کرے تو 24 گھنٹے میں اور میرے اہل و عیال اس پر ہم گزارا کر سکیں گے. 1 کلو لوبیا میرے گھر اگر پہنچ جائے تو میں اپنے سفر کو ملتوی کر سکتا ہوں. میرے بھائیو اس تنگی میں علماء نے دین کی حفاظت کی ہے کہ 3000 مل کر بھی اپنے استاد کی اس درخواست پر حامی نہ بھر سکے. وہ خود بھی پریشان تھے، رزق کی تنگی میں مبتلا تھے، 3000 مل کر یہ نہ کہہ سکے کہ مناسب ہے یہ کام ہم کر لیں گے. خود ان کی حالت ایسی نہیں تھی، اور استغنا اس قدر ہوتا تھا، استغنا اس قدر ہوتا تھا، مورل ویلیوز اتنے ہائی ہوتے تھے میرے بھائیوں کے عقل حیران. ہمارے زمانے میں مورل ویلیوز اتنے ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ طالب علم بھی اس قسم کے واقعات کو اگر سنے تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ سب زحمت ان کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بغداد سے سفر کر کے اپنے ساتھی یحییٰ کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، اور جا رہے تھے یمن، وہاں کے بہت بڑے محدث امام عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ کے بس حدیثیں حاصل کرنے کے لیے، اور مکہ مکرمہ راستے میں پڑ رہا تھا، دونوں نے مشورہ کیا کہ حج کا زمانہ ہے، ہم حج کر لیتے ہیں. یحییٰ ایک دن طواف کر رہے تھے، ان کی نظر امام عبد الرزاق پہ پڑ گئی، امام عبد الرزاق پہ پڑ گئی، ملاقات کی اور کہا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں. اس زمانے میں استاد شاگرد دونوں ائمہ ہوتے تھے، پھر بھی ایک دوسرے کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے. بہت خوش ہوئے امام عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی، اور یہ دوڑے ہوئے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے بڑا فضل فرمایا کہ یہاں سے یمن تک کی جو پیدل مسافت تھی اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور دوسرا یہ کہ خرچہ بھی بہت بچ جائے گا، ہمارا مقصد تو مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم بغداد سے نکلے تھے تو اس نیت سے نکلے تھے کہ استاد کی خدمت میں یمن جا کر حدیث حاصل کریں گے. استاد اس وقت سفر میں ہے، راستے میں ہے، ادب کے خلاف ہے. ادب یہی ہے کہ استاد کو واپس یمن پہنچنے دیا جائے اور ہم استاد کی خدمت میں جا کر کے علم حاصل کریں. پہنچے وہاں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی کے پاس حج سفاری ہو کر، طالب علم تھے دونوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری صورت کو دیکھ کر کے پہچان گئے کہ بڑی تنگی سے یہ لوگ آئے ہیں اور تنگی سے وقت گزار رہے ہیں. تو امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے درہم اور دینار کی تھیلی لا کر ہمارے سامنے بکھیر دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اسے استعمال کرو، استعمال کرو، اور جب ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کر دی کہ نہیں حضرت، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ سے مانگ لیں گے، اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت نہیں ہے. یحییٰ کہتے ہیں کہ کسی طرح آدھی پوری روٹی ہمیں روزانہ مل جایا کرتی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیسے لاتے کہاں سے ہیں، کہاں سے پیسے لاتے ہیں اور کھاتے کیسے ہیں، یعنی اپنی نیکیوں کو بھی کتنی چھپاتے ہیں کہ اپنے ساتھی کو معلوم نہیں. یحییٰ کہتے ہیں کہ روٹی مجھے مل جاتی تھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ امام عبد الرزاق سے جب اتنا استغنا کیا ہے تو کسی اور سے تو یہ لیں گے نہیں، یہ لاتے کیسے ہیں؟ تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ کسی ازار بنانے والے کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور یہ ازار بند ناڑا بنانے کا کام امام احمد ابن حنبل نے اپنے ذمے لے لیا. تو ناڑا بناتے تھے اور ناڑا بنا کر اس پہ جو اجرت ملتی تھی اس سے خود بھی کھاتے تھے اور یحییٰ کو بھی کھلاتی تھی. میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہ بدگمانی اپنے دل دماغ میں بسا لینا بہت آسان ہے، اس لیے کہ شیطان ہمیں دین سے دور رکھنے کے لیے دین والوں سے دور رکھتا ہے کہ یہ دین والوں سے نہ قریب جائے نہ دین کی صحیح شکل سمجھ سکے، اور جب دین کی صحیح شکل سمجھ ہی نہیں سکے گا تو دین پر چل کیسے سکے گا. تین ہزار عاشق شاگرد مل کر یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت ایک کلو لوبیا کیا بڑی بات ہے، خود بھی تنگی میں مبتلا تھی اور کسی کے پاس ہاتھ پھیلانا یہ تو بہت مشکل کام. اور میں مالدار طبقے کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے زمانے میں بھی علماء، اکثر علماء بہت تنگی والی زندگی گزارتے ہیں. اگر وہ آپ کے سامنے کچھ بولتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوش عیش ہیں. ہزاروں ادھر خرچ کر دیتے ہیں. مسجد کی کمیٹیاں مسجد کی تعمیر میں اور شاندار تعمیر میں شنڈلیئر پہ خرچ ہو سکتا ہے، لیکن امام کی تنخواہ بھی خرچ نہیں ہو سکتا. شنڈلیئر پہ خرچ ہو سکتا ہے، 50,000 کا شنڈلیئر، 70,000 کا شنڈلیئر، لیکن امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے. ہر امام لو انکم کی وجہ سے بینیفٹ پر ہوتا ہے، ہر امام لو انکم کی وجہ سے بینیفٹ پر ہوتا ہے، اور اسے جو بینیفٹ ملتی ہے اس کا احسان بھی کمیٹی کا، کمیٹی یہ باور کراتی ہے کہ ہم آپ کو 200 دیتے ہیں اور ہمارے 200 کی وجہ سے آپ کو دوسرے 200 ملتے ہیں، تو 400 ہماری وجہ سے ملتے ہیں آپ کو. کسی کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ مدرسے میں جا کر پوچھیں کہ ایسا کوئی طالب علم بھی ہے کہ جس سے کوئی ضرورت ہو. میں اپنے مدرسے کے بارے میں کہتا ہوں، میرے مدرسے میں ایسے طلبہ ہیں کہ جن کے ماں باپ مشکل سے ان کی فیس ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بچے، میں جانتا ہوں ان بچوں کو، اتنے سمجھدار، اتنے سمجھدار کہ اس عمر کے بچے اتنی اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے جو پیسے خرچ کرتے ہوں گے نہیں ملیں گے آپ کو انگلینڈ میں. لیکن آج بھی طلب علم کی خاطر، طلب علم کی خاطر کہ نہیں، وہ سمجھدار ہے کہ میری ماں سیپریٹ ہو گئی ہے، اکیلی رہتی ہے میری ماں، میرے والد بیمار رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا انکم نہیں ہے، بچے بہت ہیں اور بہت سارے بھائی بہن پرائیویٹ سکول میں اور مدرسے میں پڑھتے ہیں، سب کی فیس ادا کرنے کی، وہ بچت کرنے کے لیے ماں باپ کو کبھی نہیں کہتے کہ ابا مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے. مجبور ہو گئے نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی، اور سفر کر کے خراسان پہنچ گئے، اور خراسان کے علاقے میں مرو شہر میں آباد ہو گئے. مامون رشید ان دنوں وہی تھے، اور مامون رشید اپنے والد ہارون رشید کی طرح علم دوست، وہ علمی مزاج کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے تھے. انہیں یہ پتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے فضل فرمایا کہ مامون نے ان کو بہت قریب کر لیا. یہ مامون کے قریب ہو گئے، آتے جاتے رہتے تھے استغنا کے ساتھ، چاپلوسی کے ساتھ نہیں، استغنا کے ساتھ، اور حدیث کی خدمت بھی جاری تھی. مامون رشید نے ان سے ایک دن کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور سند کے ساتھ مامون رشید نے حدیث سنائی. علم دوست تھا، حدیث جانتا تھا. عبد الملک مروان ابن حکم بخاری شریف کے راویوں میں سے ہے. یہ بادشاہ حدیث یاد کرتے تھے، سند کے ساتھ پڑھ کر سناتے تھے. تو مامون رشید علم دوست، علم کی قیمت جانتا تھا. مامون رشید بادشاہ تھا نہیں، لیکن علم کی قیمت جانتا تھا. اور ہم لوگ عباد اور زہاد ہیں، خانقاہوں سے تعلق ہے، دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے، لیکن ہم لوگ علم کی قیمت نہیں جانتے، اس لیے قدر نہیں کرتے. وہ بادشاہ تھا لیکن علم کا قدردان تھا، اس لیے کہ علم کی قدر جانتا تھا. کہا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. حدیث سنائی، اور حدیث کے اندر ایک لفظ آیا جسے تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں عربی زبان میں، سداد، سداد، سداد. اگر سداد ہے تو اس کا الگ معنی، سداد ہے تو اس کا الگ معنی، سداد ہے تو اس کا الگ معنی. تو حدیث جب پڑھی تو اس کے اندر جب یہ لفظ آیا تو مامون الرشید نے السداد کہا زبر کے ساتھ. وہاں تو میں نے یہ کہا تھا نا کہ ایک لفظ کے لیے، اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک حرکت کی کیا قیمت ہوتی تھی. زبر کی جگہ پر زیر اگر ہو جائے تو کیا قیمت ہوتی تھی ان کی نظر میں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو جیسے حدیث پہنچی تھی ویسے پڑھ کر کے سنائی، تو نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حدیث تو مجھے بھی پہنچی ہے مگر دوسرے طریق سے. آپ کی جو چین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الگ ہے، اور میری جو چین ہے وہ الگ ہے، تو میں بھی آپ کو سنا دوں. انہوں نے وہ حدیث سنائی، بے آئی نہیں، صحیح حدیث، لیکن انہوں نے سداد کی جگہ پر سیداد پڑھا. انہوں نے بالفتح پڑھا، انہوں نے بالکسر پڑھا، وہاں زبر یہاں زیر. تو مامون رشید نے کہا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے غلط پڑھا ہے؟ تو نظر ابن شمیل نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ نے غلط پڑھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو حدیث غلط پہنچی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو سداد کا لفظ پہنچا ہے اور آپ سداد بول رہے ہیں، آپ کے اوپر کے جو اساتذہ ہیں ان میں سے کسی کو غلطی ہو گئی ہے، یہ سداد نہیں ہے، سداد ہی ہے. کیوں بھائی؟ یہ سداد ہی ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ مامون نے پوچھا. تو کہا کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد سے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہم سداد لیں تو وہ مانا بیٹھے گا نہیں، لفظ سداد اگر لیں تو یہ مانا بیٹھے گا. تو مامون رشید نے کہا کہ لفظ سداد کا وہی مانا ہے، اس پر دلیل پیش کیجیے. تو نظر ابن شمیل رحمہ اللہ تعالی نے ایک شعر پڑھا، اور شعر سے ثابت کیا کہ دیکھو اس شعر کے اندر یہ لفظ ہے کسرہ کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے، اور اس کا وہ معنی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اسی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ معنی پورا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. مامون رشید خوش، خوش کہ صداد یعنی س غلط تھا وہ اب سے صحیح ہو گیا، بس اتنا ہوا، س کی جگہ پر سے ہو گیا. یہ اس خوشی میں انہوں نے کہا کہ بھائی ایک پرچی لاؤ، اور پرچی کے اوپر کچھ لکھا، اور نذر ابن شمیل سے کہا کہ یہ چٹھی فضل ابن سہل جو ہمارا خزانچی ہے اسے پہنچا دو. نذر ابن شمیل خود ہی چلے گئے، نذر ابن شمیل چٹھی لے کر کے خود چلے گئے اور خزانچی کا ہاتھ میں پکڑوا دیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں میرے خزانے میں سے 50,000 دے دیجئے، 50,000 اتنی قیمت، 50,000. تو فضل ابن سہل نے جب خط پڑھا، یہ تو خزانچی، وہ تو مامون رشید تو علم دوست، اور یہ خزانچی جو ہے وہ بھی علم دوست، مگر علمی معیار اتنا نہیں، مگر اس ماحول میں رہ کر اسے بھی قدر تو تھی علم کی. تو اس نے کہا کہ اس میں تو آپ کو 50,000 عنایت کیے جانے کا حکم ہے، کوئی خاص بات؟ تو کہا کوئی خاص بات تو نہیں. انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی، اس میں انہوں نے صداد پڑھا تو میں نے غلطی بتا دی کہ صداد نہیں صداد ہے. اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور یہ چٹھی لکھ کر کے مجھے دے دی. کہا اچھا، تو کہا میری طرف سے پھر 30,000 اور قبول کیجئے، میری طرف سے 30,000 اور قبول کیجئے. یعنی علم کی خاطر یہ ان لوگوں کی قربانیاں، علم، علم میرے بھائیو، علم کی یہ قدر. تو ہمیں بھی اپنے دلوں میں قرآن کی، علم کی، قرآن کی حدیث کی، قرآن اور حدیث سے تعلق رکھنے والے علم کی قدر بٹھانی ہے میرے بھائی، اور اس قسم کی محفلوں میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور اس نیت سے جانا چاہیے کہ محبوب کے کلام کی مجلس ہے، محبوب کے کلام کی مجلس ہے. اور یہ چونکہ محبوب کا کلام اللہ کی نظر میں بہت اونچا، اسی وجہ سے جو محبوب کے کلام میں لگے ہوئے وہ بھی بہت اونچے، اور جو لوگ اس قدر کو پہچانتے ہیں وہ ایسے لوگوں کا احترام بھی کرتے ہیں. حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی، جلیل القدر شخصیت، بہت اونچے پائے کے ولی، وہ خود یہ فرماتے تھے کہ استحضار مجھے اللہ تعالی شانہ کا اتنا زیادہ رہتا ہے، استحضار اللہ کا اتنا زیادہ رہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے عالم ارواح میں جب ہم سب لوگوں سے پوچھا تھا الستو بربکم، تو کہا وہ منظر مجھے ابھی تک میرے سامنے ہے، ابھی تک میرے سامنے، اور میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا، میرے آگے کون تھا، پورے مجمع کی شکل میرے سامنے موجود ہے. یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی کے پاس آئے، اتنے بڑے ولی اپنے زمانے کے آئے، اور آ کر کہنے لگے کہ انلی علی کا حاجتن، میں ایک ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. فرمائیے، پہلے وعدہ کیجئے کہ جس ضرورت کو میں لے کر آیا ہوں اسے آپ پوری فرمائیں گے. کہ اگر میرے بس میں ہوگا تو میں کروں گا. کہا نہیں، پہلے وعدہ کرو، اس لیے کہ یہ ایسی ضرورت ہے جو آپ پوری کر سکتے ہیں. وعدہ لے لیا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا. کیا فرمایا اس کے بعد سہل ابن عبداللہ نے، اخرج الیہ لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ. آپ میرے لیے اپنی وہ مبارک زبان کو نکالیے جس زبان سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جی چاہتا ہے کہ اس زبان کو چوموں. وعدہ کر چکے تھے، اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی زبان نکالی اور بہت عظمت اور محبت کے ساتھ حضرت سہل ابن عبداللہ نے اس کا بوسہ لیا. یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں صرف ہمارے مدرسے میں نہیں، پوری دنیا میں، تمام مدارس میں، یہ قابل مبارکباد ہیں، ان کے ماں باپ قابل مبارکباد. وہ خاندان کتنا مبارک ہے کہ جس خاندان میں
ایک بچے کے ذریعے علم آ گیا. ایک اور غلطی کی طرف بھی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ میں ہر مدرسے کے اندر ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے اور داخلے کے وقت بہت دشواریاں پیش آتی ہیں, لیکن جس طرح بخاری شریف کے جلسوں میں جانے میں ہماری نیت درست نہیں ہوتی, اسی طرح بچوں کو مدرسے میں بھیجنے میں بھی ہماری نیت درست نہیں ہوتی. اور بچپن سے ہم بوڑھوں کو ہمارے یہاں گجرات میں یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ دیانت تیوی برکت, جیسی دیانت ویسی برکت, یعنی جیسی نیت ویسی برکت. دیانت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو شوق ہے سب کو مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا, اس میں اکثر ماں باپ کی نیت صرف ایک ہوتی ہے کہ باہر کے ماحول میں بگڑ جائے گا, مدرسے میں بھیج دو. یعنی باہر کے ماحول سے بچانے کے لیے بھیجتے ہیں, تو باہر کے ماحول سے بچانے کے لیے بھیجتے ہیں تو باہر کے ماحول سے بچ کر نکل جاتا ہے, دین کا خادم نہیں بنتا. اور پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ تو کچھ کر نہیں پا رہا ہے. طالب علمی کے زمانے میں مجھے دو تین ملکوں سے رمضان المبارک میں تراویح اور تراویح کے ساتھ کچھ دین کی بات کہنے کے لیے بلایا گیا. تو میرا معمول یہ تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتا تھا کہ میں کیا کروں, اس لیے کہ وہ عموماً یہی کہتے تھے کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لوں, تو ان کی دعائیں میں لے لیتا تھا, مجھے معلوم تھا ان کا جواب. تو میں نے ان کے سامنے بات رکھی کہ حضرت مجھے والد صاحب مجھے فنا فنا جگہ سے دعوت آئی ہے رمضان المبارک میں, تو میں تراوی کے لیے کہاں جاؤں؟ تو زار و قطار رونے لگے, بہت روئے. میں یہ دیانت جیسی دیانت ویسی برکت پر سے عرض کر رہا ہوں, بہت روئے, زار و قطار روئے. تو ان کو مجھ سے محبت بہت زیادہ تھی, تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ شاید پورا سال میں دارالعلوم میں رہتا ہوں اور رمضان المبارک میں بھی میں کہیں باہر جانے کا سوچ رہا ہوں تو ان کی طبیعت پہ گرانی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو آپ سے اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی طبیعت کے خلاف ہو تو میں پھر یہیں رک جاؤں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہیں جانے کا, آپ منع کر دیجئے اگر میرا فراق آپ کو محسوس ہو رہا ہو. تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ نہیں 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 نہیں, دین کے کام کے لیے تو جا رہا ہے, اس میں مجھے کیا ناراضگی ہوگی, اسی لیے تو میں تجھے پڑھا رہا ہوں. میں نے کہا پھر یہ رونا دھونا؟ تو کہنے لگے کہ میں تہجد میں روزانہ سجدے میں سر رکھ کر تیرا نام لے کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ایسا دن میرے بیٹے کی زندگی میں لانا کہ اسے دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ تیری اور تیرے نبی کی بات سننے کے لیے بلائیں. میں رو خوشی کا رونا رو رہا ہوں کہ میرے جیسے گنہگار کی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی کہ طالب علمی کے زمانے میں تین ملکوں سے اسے بلایا جا رہا ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے اپنے بچوں کو بڑا بنانے میں. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کے اوپر. دیانت ہی ہماری اتنی کہ بچہ باہر کے ماحول سے بچ جائے, باہر کے ماحول سے بچ جائے, نہیں, نیت یہ رکھو کہ میرا بچہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا بنے, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا بنے, حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا بنے, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسا بنے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا بنے. امیدیں رکھو, دعائیں کرو, کرنے والی ذات تو وہ ہے. تو یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, تمام مدارس میں پڑھ رہے ہیں, یہ اسی علم کی نسبت کی وجہ سے اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہو جاتے ہیں, بہت اونچے. اور جیسے میں نے کہا قدر کرنے والے قدر کر سکتے ہیں. یہی مامون رشید, ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی, بڑے محدث, یہ محدثین مفسرین کے بیچ میں بیٹھتے تھے یہ لوگ, اور ہر وقت علمی مشغلہ, علمی گفتگو. تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا کہ حضرت ایک سوال ہے, من اعز الناس, لوگوں میں سے بہت زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو یحیی ابن اکثم رحمہ اللہ تعالی نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر سوچ کر کے یہ کہا کہ سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں. اور یہ چاپلوسی نہیں تھی, اس زاویے سے انہوں نے سوچا کہ اس وقت اللہ تعالی شانہ دین کی خدمت جتنی ان سے لے رہے ہیں اتنی کسی سے نہیں, اس لیے کہ مملکت اسلامیہ کے یہ خلیفۃ المسلمین ہیں. تو جتنی مساجد ہیں, جتنے مدارس ہیں, جتنے علماء ہیں, ان سب کی کفالت یہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا کام, جتنے مسلمان ہیں مملکت اسلامیہ کے, ان سب کا خیال یہ رکھتے ہیں, پھر دین اسلام کی حفاظت یہ کر رہے ہیں. تو جو مقام ان کا اس وقت ہے وہ کسی اور کا کہا کہ آپ. تو مامون نے کہا کہ نہیں, آپ نے غلط کہا, آپ نے غلط کہا. سب سے زیادہ یا بہت زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو کسی مسجد یا کسی مدرسے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے 8-10 طالب علموں کو لے کر, اور وہ کہہ رہا ہے کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یحیی ابن اکثم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد, پھر آپ امیر المومنین, مسلمانوں کے تمام امور کے آپ کفیل, اتنی بڑی عزت اللہ نے آپ کو دی ہے, اور آپ اس محدث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے جو کسی مدرسے یا کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے حدثنا حدثنا کہہ رہا ہے. تو کہا کہ نام وہی لگ, ارے تیرا ناز ہو, جی ہاں, جذبات میں آ گیا مامون, جی ہاں تیرا ناز ہو, جی ہاں, اس کے پاس جتنی عزت ہے اس نے اس روئے زمین پر کسی کے پاس عزت نہیں ہے. کیوں؟ لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اس کا نام حدیث پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مل جاتا ہے. جب ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں, جسے سب سے پہلی حدیث ہے, حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذیب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابن عمر رضی اللہ عنہما مشہور ہیں اور حضرت امام نافع بھی مشہور ہے, لیکن ابن ابی ذیب اور آدم ان کے بارے میں طلباء اور اساتذہ بھی بہت کم جانتے ہیں کہ یہ کون ہے آدم, یہ آدم ابن ابی ایاس کون ہے, اور یہ ابن ابی ذیب کون ہے, حالات دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن آدم کون ہے اور ابن ابی ذیب کون ہے, کسی کو معلوم ہو کہ نہ ہو, اس کتاب میں سے اور سند میں سے قیامت تک ان کا نام کوئی نکال نہیں سکتا. آ گیا اندر آدم, یہ بچے جنہوں نے بخاری شریف پڑھی, اب نام آ گیا ان کا. تو مامون نے کہا کہ جی ہاں, یہ بہت زیادہ عزت والے, اس لیے کہ ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے. فلا یفنا ولا یموت, یہ نہ فنا ہوگا نہ مرے گا. آج نذر ابن شمیل کا نام ہم انگلینڈ میں, لیسٹر میں, اسلامک دعوی اکیڈمی میں بیٹھ کر عزت و احترام کے ساتھ لے رہے ہیں, اور ہر شخص کے دل میں یہ امنگ اٹھتی ہے کہ کاش کے نذر ابن شمیل میرے سامنے ہوتے تو میں ان کی جوتی کی کھاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا. عزت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی شانہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نحن نموت ونفنا, ہم تو مر جائیں گے, ہم فنا ہو جائیں گے, لیکن یہ طالب علم جس کا نام حدیث میں آ گیا ہے, اب اس کا نام کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. حدیث کی نسبت کی وجہ سے میرے بھائیوں بہت اونچا مقام ان کا ہو جاتا ہے. میں یہ تمہید ہی میں, آج وقت پورا ہو گیا, لیکن انشاءاللہ اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی اور فائدہ ہوگا. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کے پاس طالب علمی کے زمانے میں ابن عساکر پہنچے. ابن عساکر بہت بڑے محدث, طالب علمی کے زمانے میں شام سے سفر کر کے نیساپور گئے, شام سے سفر کر کے نیساپور. ایک ایک آدمی کتنا سفر کرتا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممالک اسلامیہ میں کوئی خطہ میں نے نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہو کہ وہاں کوئی محدث ہے اور میں نے وہاں کا سفر نہ کیا ہو. علم کا ذخیرہ 1080 علماء سے انہوں نے حاصل کیا. کتنا سفر کیا ہوگا, کتنا سفر کیا ہوگا. یہ حدیثیں اگر نہ ہوتی تو علماء مسائل کا استنباط نہ کر سکتے, علماء مسائل کا استنباط نہ کر سکتے تو آج ہم جب کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے وہ ہماری رہنمائی نہ کر سکتا, ہم دین پر نہ چل سکتے. یہ طالب علمی کے زمانے میں آئی. ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی, امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس, امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث, تبھی تو سفر کر کے ابن عساکر وہاں پہنچے, ملاقات ہوئی اور پڑھنے لگے. امام ابو عبداللہ الفراوی, یہ نہ بجھنے والی پیاس ہوتی تھی استاد میں بھی اور شاگرد میں بھی. استاد یہ چاہتا تھا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں آگے پہنچا دوں, شاگرد یہ چاہتا تھا کہ ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ میں لے لوں. امام ابن مندہ رحمہ اللہ تعالی 20 سال کی عمر تک اپنے شہر کے جتنے بڑے بڑے محدثین تھے ان سے علم حاصل کیا 20 سال کی عمر تک. اور 20 سال کی جب عمر ہوئی تو سفر کے لیے نکلے اور 45 سال تک سفر کیا. 45 سال تک اللہ کے راستے میں رہے, 45 سال تک اللہ کے راستے میں طلب علم میں, اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. پتہ نہیں کن کن حالات سے گزرے ہوں گے, کیسے جنگلات سے گزرے ہوں گے, کیسے ریگستان سے, کیسے پہاڑوں پہ چڑھے ہوں گے, کتنی بھوک برداشت کی ہوگی, پتہ ہی نہیں کہ 45 سال تک کیا ہو رہا ہے. اور 45 سال کے بعد 65 سال کی عمر میں جب واپس لوٹے ہیں تو 41 اونٹ چل کر کے شہر میں داخل ہوئے. پہلے اونٹ کے اوپر یہ سوار تھی اور پیچھے 40 اونٹ چل رہے تھے جن پر حدیثوں کے ذخیرے تھے, حدیثوں کا ذخیرہ. دینے کا شوق, لینے کا شوق, لیکن امام ابن عساکر میں لینے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا. اتنا شوق تھا کہ امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی جیسا شخص 3 دن میں ان سے تھک گیا. 3 دن میں شاگرد نے استاد کو تھکا دیا. اس وقت تو پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. شاگرد استاد سے تھک جاتے ہیں کہ یار یہ چھٹی ہی نہیں دیتے. وہاں یہ ہوا کہ 3 دن میں تھک, اس لیے کہ حضرت اور تھوڑا پڑھا دیجئے, حضرت میں عصر کے بعد آ جاؤں, میں مغرب کے بعد آ جاؤں. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اتنا تنگ آ گیا کہ میں نے جذبات میں آ کر قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آئندہ کل صبح اگر اس طالب علم نے میرے دروازے پر دستک دی تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا. سوچو کہ کتنا تنگ کیا ہوگا علم حاصل کرنے کی خاطر. کہتے ہیں دوسرے دن صبح کسی نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دیکھا کہ کون ہے, تو کوئی اور تھا. میں نے دروازہ کھولا, اس آنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انی رسول و رسول اللہ علیک, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں. رات کو میں نے خواب میں زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مجھے کہا کہ ابو عبداللہ الفراوی کے پاس جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ. قدیم بلدک رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی. اے ابو عبداللہ الفراوی, ایک شخص نیساپور میں آیا ہوا ہے شام سے, جوان ہے, گندم گو رنگ ہے اس کا, اور وہ صرف میری حدیث کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہے, اور تو اسے اکتا گیا. لا تملن, ہو اس سے اکتانا مت, جب بھی وہ تجھے کہے پڑھاؤ تو تم تیار رہنا. یہ طالب علم کا مقام, حدیث کی طلب کرنے والے کا مقام. فلا تملن ہو. راوی کہتے ہیں, راوی حدیث, راوی واقعہ, کہ اس کے بعد امام ابو عبداللہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہر شاگرد کو کہتے تھے کہ فلاں وقت آ جانا, فلاں وقت چلے جاؤ, چلو بس کرو, بند کرو. لیکن فواللہ, اللہ کی قسم, ما کان ابو عبد اللہ یقوم من مجلسہ حتی یقوم الحافظ, جب تک ابن عساکر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت کتاب بند کر دیجئے، اس وقت تک وہ پڑھانا بند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تھا. ایک آخری واقعہ کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. محمد ابن سلیمان السعلوکی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں یہ بھی، ان کے ایک شاگرد ابو نصر الوعیز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، محمد ابن سلیمان السعلوکی رحمہ اللہ تعالی بیمار ہو گئے. جب یہ بیمار ہو گئے تو ہم لوگ عیادت کے لیے جاتے تھے، بڑی فکر تھی کہ اتنے بڑے عالم، کسی شہر میں ایک بڑے عالم ہوتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں یا وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جو دین کو کی سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ عالم اسباب پہ اگر یہ اٹھ گئے تو دین کا بہت بڑا نقصان ہوگا. کہتے ہیں ایک دن میں نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی معیت میں محمد ابن سلیمان السولوکی رحمہ اللہ تعالی کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ابو نصر الوائز کہتے ہیں کہ مجھے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے. ایک طرف ہمارے حضرت بہت بڑے محدث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، میں بھی اندر داخل ہو گئی، خواب کی دنیا. کہتے ہیں وہاں جب اندر داخل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، محمد ابن سلیمان السعلوکی کی عیادت کر رہے تھے، خیر خیریت معلوم کر رہے تھے، باقی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی میرے جیسے داخل ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس مجلس میں ادب سے بیٹھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو بہت بڑا شخص ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو حدیث کا اور دین کا کیا ہوگا، یہ اگر انتقال کر جاوے تو حدیث کا اور دین کا کیا ہوگا. کہا کہ یہ دل میں مجھے خیال آیا، خواب کی بات ہے، دل میں خیال آیا. کہا بس دل میں یہ خیال مجھے ستانے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ ابو نصر لا تفکر فی ذلک، اس کی فکر مت کرو، لا تفکر فی ذلک، اس کی فکر مت کرو، یہ اکیلا نہیں ہے، یہ اکیلا نہیں ہے، دین کی حفاظت کرنے والوں کی ایک جماعت ہے، علماء محدثین مفسرین فقہا پر مشتمل یہ ایک جماعت ہے اور اس جماعت کا میں سردار ہوں، اور جس جماعت کا میں سردار ہوتا ہوں اللہ تعالی شانہ اس جماعت کو ضائع نہیں کریں گے. ان اللہ تعالی لا یضیع عصابۃ انا سیدھا، جس جماعت کا میں سردار ہوں اس جماعت کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ پر کسی اور کو اللہ قائم مقام بنا کر کھڑا کر دیں گے. یہ جماعت جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، بہت محبت فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو وصیت کی کہ اب دنیا سے جانے کا میرا وقت قریب آ گیا ہے، میرے جانے کے بعد اقطار عالم سے، اکناف عالم سے لوگ سفر کر کر کے تمہارے پاس آئیں گے، اور تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے علم حاصل کرنا چاہیں گے، تو استوصوا بهم خیرا، ان آنے والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، خیال رکھنا ان کا. اور بھی میرے بھائیوں باتیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن کہنے کا منشا صرف اتنا ہے. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا علماء اور طلباء سے تعلق ہے، اللہ گواہ ہے بہت مبارک مجلس ہے، بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے، یہ میرا موضوع رہا ہے، یہ میرا موضوع رہا ہے، سالہ سال سے میں اس کی تاکید کر رہا ہوں کہ علم کی، علماء کی، مدارس کی، طلباء کی اپنے دلوں میں قدر پیدا کرو، خود بھی طالب علم بن جاؤ، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، محفلوں میں بیٹھو، اس سے دین کی سمجھ پیدا ہوگی. سب کو بیٹھنا چاہیے، خانقاہوں میں جاتے ہیں انہیں بھی بیٹھنا چاہیے، دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے انہیں بھی بیٹھنا چاہیے، ڈاکٹروں کو بھی بیٹھنا چاہیے، وکلا کو بھی بیٹھنا چاہیے، کارخانے والوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، مالداروں کو بھی، غریبوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو، اس لیے کہ یہ علم دین ہے. علم اگر ناقص تو دین ناقص، علم اگر صحیح تو دین صحیح، علم اگر کامل تو دین کامل. یہ علم کیا ہے؟ علم دین ہے، دین کے بغیر علم زندگی میں کیسے آئے گا؟ میں آپ حضرات کی خیرخواہی میں یہ باتیں کر رہا ہوں. مجھے بھی بہت مشکل لگتا ہے اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں, میرا بھی پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے, تو لوگ ایک عالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مولانا ہے, اور میں اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے بہت بوجھ محسوس کرتا ہوں کہ کسی کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ بھئی دیکھو یہ ہر وقت اپنی برادری. بھائی میری اگر برادری یہ علماء کی برادری ہے, طالب علموں کی برادری ہے, تو ان کو کسی کی عزت کی کیا ضرورت جب اللہ خود ان کی عزت کرتا ہے, جب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی عزت کرتا ہے, جب فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, جب اللہ ان پر رحمتیں برساتا ہے, ان کو تم میں سے کسی کی عزت کی کیا ضرورت ہے کہ میں آپ سے بھیک مانگوں, میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ بھائی ان کی عزت کرو. نہ میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے, آپ کے دین کی حفاظت کے لیے, کہ اگر یہ مرض دور نہ ہوا میرے بھائیوں, یہ جو علماء سے بغض, علماء سے دوری, علماء سے نفرت, طلبہ کی حقارت, مدارس کی حقارت, یہ اگر دل سے دور نہ ہوئی تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. واللہ میں کہہ رہا ہوں ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. مجھے آپ پر ترس آتا ہے, میں آپ پر ترس کھا کر کے یہ کڑوا گھونٹ پی کر کے کہہ رہا ہوں, آپ پر مجھے ترس آتا ہے میرے بھائیوں, اور آپ حضرات کے ایمان کے دین کے تحفظ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ حضرات کی دینی ترقی کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے ان علماء ساتھیوں کو کسی کی عزت کی ضرورت نہیں, یہ کامے ہو چکے ہیں, یہ کامے ہو چکے, یہ ذلت کے لیے بھی تیار ہے, انہیں کوئی اس چیز کی لالچ نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے جس فراخ دلی سے اور جس جذبی اخوت سے اور جس خیر خائی سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, آپ بھی اسی وسعت ظرفی سے, اسی دل کی کشادگی سے, اسی جذبہ اخوت سے اور اسی جذبہ محبت سے میری باتوں کو سنیں, اور سن کر کے اپنی زندگیوں میں, اپنی ذہنیت میں, اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو لوگ علماء کی قدر کریں گے ان کے گھروں میں علم آئے گا, جو لوگ علماء کی قدر کریں گے ان کے گھروں میں علم آئے گا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے گھروں کا ماحول ایسا, جن کے گھر کے افراد کی سوچ ایسی کہ دور دور تک آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے گھر میں بھی کوئی بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوگا. لیکن ایک بات ان کے دلوں میں تھی, علماء کا احترام. اللہ تعالی شانہ نے بچے کو کھڑا کر دیا اور بچہ پورے خاندان کے خلاف بزد ہو گیا کہ نہ میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں جو پورا خاندان کرتا ہے, میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے علم پہنچایا گھروں میں اور ان سے دین کی خدمت لی. اس لیے ہم علماء کا احترام کر کے خود ہمارے اوپر, ہماری اولاد پر احسان کریں گے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جو ہے یہ آخری دو حدیثیں رکھی تھیں لیکن اب انشاءاللہ اس کی تلاوت ہو جائے. میں اس سے پہلے اپنے طالب علم بچوں اور طالبات بچیوں کی خدمت میں یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں. آپ کو اللہ تعالی شانہ نے علم نبوت سے وابستہ کیا, جو بھی سبب بن گیا, آپ چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے, اللہ تعالی شانہ نے آپ کو علم سے وابستہ کر دیا. اس وابستگی کو آپ نہ چھوڑیں, اور اس وابستگی کو ہمارے جو سلف صالحین ہیں, ہمارے اکابرین ہیں, ہمارے اکابرین علماء دیوبند ہیں, ان کا جو طریق رہا ہے, ان کا جو منہج رہا ہے, اس طریق اور اس منہج کو مضبوطی سے تھام کر کے آپ زندگی گزاریں, اور آپ کے دل میں وہ جذبہ ہونا چاہیے جو وارثین انبیاء کے قائد کا جذبہ تھا, اینقص الدین وانا حی, کیا دین میں کوئی کمی آ سکتی ہے اس حال میں کہ میں زندہ ہوں؟ نہیں آ سکتی. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی نے بہت پتے کی بات بتلائی ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علم پر عمل کرے چاہے علم تھوڑا ہو. سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علم پر عمل کرے چاہے علم تھوڑا ہو, اور وہ شخص جاہل ہے جو علم پر عمل نہ کرے چاہے علم بہت زیادہ ہو. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لیس طلب العلم فلان ان فلان, یہ علم نہیں ہے کہ حدثنا فلان ان فلان, وانما طلب العلم الخشیۃ للہ. طلب علم تو اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو جائے جو انسان کو برائی سے روکے اور اچھائی پر ابھرے، اچھائی پر آمادہ کرے. اور حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول ہے کہ لیس العالم الذی یعرف الخیر والشر، وہ شخص عالم نہیں ہے جو خیر اور شر کو پہچانتا ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. وَإِنَّمَا الْعَالِمُ الَّذِي يَعْرِفُ الْخَيْرَ، عالم تو وہ ہے جو خیر کو پہچانتا ہے، فَيَتَّبِعُهُ، اور اس کا اتباع کرتا ہے. وَيَعْرِفُ الشَّرَّ، اور شر کو پہچان لیتا ہے، وَيَجْتَنِبُهُ، اور اس سے دور رہتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظَ، وہ الفاظ جو ہمیں یاد ہو جاتے ہیں وہ علم نہیں ہے. انما العلم ما نفع، علم تو وہ ہے جو آپ کو عملی زندگی میں نفع پہنچائے، جو آپ کو آخرت میں نفع پہنچائے. اس لیے آپ حضرات جو ہیں یہ طلب علم کا جو سفر ہے وہ آج پورا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ طلب علم کے سفر کا آج سے آغاز ہو رہا ہے. آپ حضرات طلب علم کا بھی اہتمام کریں، اس پر عمل کا بھی اہتمام کریں، اور امت کے ہر ہر فرد تک، امت دعوت، امت اجابت تک یہ علم کیسے پہنچے، اس کی فکر میں اپنی زندگی گزاریں. سلف صالحین پر طریق پر، اس کے طریق پر رہیں، اپنے اصلاح نفس کی فکر کریں، اتباع سنت والی زندگی ہو، تواضع والی زندگی ہو، اخلاص والی زندگی ہو. دوسرے علماء، اکابر، اپنے ساتھی علماء کے احترام والی زندگی ہو، اور اختلاف، مخالفت، شقاق وغیرہ سے دوری ہو. اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں ہر سال آپ حضرات کو سناتا ہوں، ختم بخاری شریف میں، کہ حضرت فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو بخاری شریف کے اختتام پر کہ تم سب مرغے تھے، مرغے، اور مرغوں کو ہم نے پنجروں میں بند کیا ہوا تھا 6 سال تک، اب ہم آج پنجرا کھول رہے ہیں، اب فارغ ہو گئے ہیں، پنجرا کھول رہے ہیں. مرغے تھے تم، تمہیں کھلایا پلایا، دانے ڈالے، بہت کوتاہی رہی ہوگی. میں اپنی طرف سے اور میرے جتنے ساتھی رفقہ ہیں، جتنی استانیاں ہیں، سب کی طرف سے آپ طالبین اور طالبات سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی تربیت اور تعلیم میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، انہیں آپ معاف فرما دیں، اور آخرت کے مواخذے سے ہمیں بچائیں. اللہ منور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، اور آج جو ہے پنجرا ہم کھول رہے ہیں، اب ہم آپ کے اساتذہ سب، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان مرغوں میں سے کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر اذان دیتا ہے. ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ میں سے ہر طالب علم، ہر طالب علم اپنے اصلاح کی خوب فکر کریں، اور حصول علم میں اپنے آپ کو کھپا کر ہر شخص، ہر مرغا ہمیں سب سے اونچے درخت کے سب سے اونچی شاخ پر بانگ دیتا ہوا نظر آئے، اذان دیتا ہوا نظر آئے، تاکہ ہماری بھی آخرت میں نجات ہو. اللہ تعالی شانہ کے حوالے آپ سب کو کرتے ہیں، اللہ محافظ ہے آپ سب کا، اللہ تعالی شانہ آپ سب کو بہت قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نبي أكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کیا پہنے، تو محرم کیا پہنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع جواب دیا. اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ محرم اوپر ایک چادر پہنے، نیچے ایک چادر پہنے، تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ کیا اگر کوئی بلانکٹ اوپر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے یا نہیں، تو دوسرا پوچھنے کے لیے آتا. رضائی اوپر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے نہیں، تو تیسرا پوچھنے کے لیے آیا. تو جامع جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محرم جو چیزیں نہیں کر سکتا ہے اس کا جواب دے دیا. ما يلبس المحرم، محرم کیا پہنے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی ڈاکٹر کو کوئی مریض یہ پوچھے کہ میں کیا کیا چیزیں کھا سکتا ہوں، تو جو چیزیں کھائی جا سکتی ہے ان کی فہرست بہت لمبی ہوتی ہے، اور جو چیزیں نہیں کھائی جا سکتی ان کی فہرست چھوٹی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ فلاں چیز بھی کھا سکتے ہیں، فلاں چیز بھی کھا سکتے ہیں، فلاں چیز بھی، وہ یہ کہے گا کہ فلاں 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 چیز مت کھاؤ، باقی سب چیزیں کھا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم یہ نہ پہنے، اس کے علاوہ باقی سب چیزیں پہن سکتا ہے. اور یہ بہت ہی جامع جواب ہے، اس لیے کہ ایک مرد محرم جب احرام میں جاتا ہے تو ایک چیز جو منع ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانک سکتا، دوسری چیز جو منع ہے وہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھانک سکتا، تیسری چیز جو منع ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بدن کی ہیئت پر سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ایسے جوتے اور ایسی چپل نہیں پہن سکتا جس میں اس کے دونوں ٹخنے اور پاؤں کے اوپر کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، اور آخری چیز یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا. تو سرسری نظر سے دیکھنے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی کچھ چیزوں کا ذکر ہو گیا، لیکن یہ بہت جامع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لا يلبس القمیص ولا الامامۃ ولا السراویل ولا البرنس، کہ محرم قمیص نہ پہنے، محرم پگڑی نہ پہنے، محرم ازار نہ پہنے، محرم برنس نہ پہنے. تو برنس میں دو قول ہے، ایک یہ ہے کہ قلن سوتن طویلتن، لمبی ٹوپی جو صدر اسلام میں عباد پہنا کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے وہ چوگا اور وہ جبہ مراد ہے جس کے ساتھ ٹوپی ملی ہوئی ہو، تو رین کوٹ کو بھی آپ برنس کہہ سکتے ہیں. اور یہ موروکو وغیرہ میں لوگ جو جبے پہنتے ہیں اور ساتھ میں ٹوپی ہوتی ہے اسے برنس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ کپڑے نہ پہنے، ولا ثوبن، اور ایسا کپڑا بھی نہ پہنے جس کو الورس یا زعفران نے چھویا ہو، یعنی جو رنگے گئے ہوں. ورس ورس جو ہے ایک پیلی قسم، ایک گھاس ہوتی تھی یمن میں جس کا رنگ پیلا ہوتا تھا، تو اس میں کپڑے کو ڈائی کرتے تھے، تو پیلا رنگ، لیکن وہ خوشبودار ہوتا تھا، تو ڈائی کر لینے کے بعد بھی اس میں سے خوشبو آتی رہتی تھی. اور اسی طرح جو ہے وہ زعفران میں بھی لوگ کپڑے کو رنگتے تھے اور زعفران سے بھی خوشبو آتی تھی. اور فیلم یجد النعلین، اور اگر وہ چپل نہ پائے، چپل اس کے پاس نہ ہو، تو فلیلبس الخفین، وہ خفین پہنے، یہ جو مسح کرنے کے جو موزے ہیں وہ پہنے، لیکن ان کو کاٹ کر پہنے. تو کس طرح کاٹے؟ اس طرح کاٹ دے جیسے جوتا ہو جائے، تو اس طرح کاٹ دے یہ ٹخنوں کے نیچے، تو ٹخنوں کے نیچے کاٹ دے تو اینکلز بھی ظاہر ہو جاوے، اور اتنا کاٹے کہ اوپر کی ابری ہوئی ہڈی بھی کھل جاوے، تو پھر یہ جوتے جیسا ہو جائے گا. تو اگر وہ جوتیوں کو نہ پائے تو چاہیے کہ خفین کو پہنے، اور چاہیے کہ ان دونوں کو کاٹ دے یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے. تو اب دیکھیے اس کو کتنا جامع جملہ ہے، کتنا جامع جواب ہے کہ قمیص اور سراویل، کہ ازار نہ پہنے اور قمیص نہ پہنے، اس سے یہ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ بدن کی ہیئت پر سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے. اور ولل امامت، امامہ نہ پہنے یعنی سر کو نہ ڈھانکے. ولل برنس، برنس کا اگر وہ قول لیا جائے جس میں برنس سے مراد وہ چوگا ہے جس کے ساتھ ٹوپی ہو، تو اس میں پھر اشارہ کر دیا چہرے اور سر کی طرف، اس لیے کہ وہ چوگا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جب ٹوپی پہنتے ہیں تو یہ نیچے تک آ جاتی ہے، ادھر سے بھی یوں کر کے نیچے تک آ جاتا ہے. کہتے برنس نہ پہنے یعنی سر کو نہ ڈھانکے اور چہرے کو نہ ڈھانکے. اور آگے جو یہ کہا الورس اور الزعفران، اس کا مطلب یہ کہ خوشبو نہ لگائے. اور فلج البس الخفین ولجکتا ہو ما حتہ یقون تحت الکعبین، سے مراد یہ ہے کہ اپنے قدم کی ابری ہوئی جو ہڈی ہے وہ اور ٹخنوں کو کھلا رکھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال
باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهدنا القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسد فهو الجاهر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع نبي زرعة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالی کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے، میزان میں بھاری. سب پڑھو بھائی، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. سب ارادہ کر لو کہ کم سے کم روزانہ ان جملوں کو 100 مرتبہ پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.